بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. جهاد کی حقیقت اور جهاد کے متعلق بعض احکام اور مسائل کا درس جاری ہے. کشف الشبہات، غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ کر رہے تھے. آج کی غلط فہمی جس کا تعلق پچھلی غلط فہمی سے ہے اور وقت کی کمی کی وجہ سے ہم بات پوری نہ کر سکے، آج غلط فہمی یہ ہے کہ ٹھیک ہے امت جس ذلت اور رسوائی اور مصیبتوں کا شکار ہے وہ لوگوں کی اپنے کردہ اعمال ہیں، یہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن امت میں اچھے لوگ بھی تو ہیں، موحدین ہیں، صالحین ہیں، ان کو جہاد سے کیوں روکتے ہو؟ وہ جہاد کیوں نہ کرے؟ اگرچہ تھوڑے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ تھوڑے ہیں، ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے، لیکن جنگ بدر میں بھی تو تھوڑے تھے، 313 صحابہ کرام تھے اور 1000 مشرکین، تو یہاں پر بھی تعداد کم ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے اور ان کی مدد کی. تو آخر آپ لوگ ان کو، ان موحدین صالحین لوگوں کو جہاد سے کیوں روکتے ہو؟ جیسے کہ صحابہ کرام نے جہاد کی جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا جیسے کہ صحابہ کرام کو کامیاب کیا تھا. اس غلط فہمی میں ایک نہیں بلکہ دو غلط فہمیاں ہیں. جملہ بہت اچھا ہے، بات اچھی ہے، پیاری بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ حق ہے کہ امت میں اچھے لوگ بھی. ہم نے کب کہا کہ سارے کے سارے امت نعوذ باللہ بدکار ہے؟ یہ ہم نے کب کہا ہے؟ امت میں اچھے لوگ موجود ہیں، صالحین بھی ہیں، موحدین بھی ہیں، اور ان موحدین میں سے بعض لوگوں نے آج کل کے دور میں جہاد کیا ہے، وہ جہاد جس کو وہ جہاد سمجھتے ہیں، ان بریکٹس یعنی. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو روکا ہے. پہلی غلط فہمی کہ ہم ان کو کیوں روکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ وہ جہاد کرتے ہیں اور ہم ان کو روکتے ہیں اور ان کو شہادت سے محروم کرتے ہیں. اور دوسری غلط فہمی کہ جنگ بدر میں صحابہ کرام کی تعداد کم تھی، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو نصرت عطا فرمائی اور وہ کامیاب ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب کرے گا کیونکہ یہ بھی موحد ہیں اور وہ بھی موحد ہیں، صحابہ کرام بھی موحد ہیں. پہلی غلط فہمی کا جواب نمبر ایک، ہم نے کسی کو جہاد سے نہیں روکا ہے. یہ بات آج واضح ہو جائے، ہم نے کسی کو جہاد کرنے سے نہیں روکا، ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ جہاد نبوی ہے تو کرو، اگر جہاد نبوی نہیں ہے تو رکو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمبر 77 میں آخری آیت میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ جہاد دو قسم کا ہے، ایک وہ جہاد جو حق جہاد ہے اور ایک ایسا جہاد ہے جو باطل جہاد ہے. جب ہم روکتے ہیں جہاد کرنے سے تو اس راستے سے روکتے ہیں جو نبوی جہاد نہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہ تھا. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں کما ہوا حق کا ہو، ان کو تو ہم نے کبھی نہیں روکا. بلکہ ہم یہ کہتے ہیں اگر کہیں پہ ہیں تو ہمیں دکھاؤ، ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اور جہاد شرعی یا حق جہاد کون سا ہے؟ جہاد نبوی جسے کہ میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، کون سا ہے؟ جس میں جہاد کے ضوابط شرعیہ پائے جائیں، جہاد کی شرطیں پائے جائیں، اور جو موانع ہیں، جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہیں، ان کا وجود نہیں ہے. جو جہاد شریعت کے حدود کے اندر ہوتا ہے وہ جہاد ہے، کما ہو حق ہے، نبوی جہاد ہے. اور جس میں یہ ضوابط شرعیہ اور جس میں یہ شرطیں نہ پائی جائیں، وہ تو پھر لوگوں کا اپنا ایجاد کردہ طریقہ ہے اور حق جہاد نہیں ہے. تو بات واضح ہوئی، ہم نے کسی کو جہاد شرعی سے نہیں روکا، ہم نے اس جہاد سے لوگوں کو روکا ہے جو شرعی نہیں ہے. بات واضح ہے، الحمدللہ. نمبر دو، آپ لوگ کہتے ہیں کہ امت میں اچھے لوگ موحدین ہیں، صالح لوگ ہیں. ہم مانتے ہیں امت میں موحدین ہیں، اچھے لوگ ہیں، صالح ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کیا اخلاص اور توحید کافی ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور دوسری شرط بھی ہے کسی عمل کی قبولیت کے لیے؟ آپ جانتے ہیں کتنی شرطیں ہیں؟ دو. کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. تو اخلاص تو موجود ہے، ہم نے کسی کے اخلاص پہ کبھی شک نہیں کیا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کا جہاد اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، کیونکہ اخلاص دل کا عمل ہے. ہمیں کیا پتہ کسی کے دل میں کیا ہے. میں تو آپ میرے اتنا قریب بیٹھے، مجھے نہیں پتا آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کو نہیں پتا میرے دل میں کیا ہے. تو اخلاص تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اور ہم اخلاص کسی اخلاص پہ شک نہیں کرتے. لیکن صرف اخلاص کافی نہیں ہے عمل کی قبولیت کے لیے، اور جہاد بھی عمل ہے. عمل صالح ہے کہ نہیں؟ جہاد عمل صالح ہے کہ نہیں؟ عمل صالح ہے، لیکن عمل صالح کی دو شرطیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. ایک تو ہے اخلاص، تو ہے کیا اتباع ہے؟ کیا اس جہاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نظر آتا ہے؟ اور دوسری بات، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے گروہ سے آگاہ کیا جو ظاہراً تو متقی پرہیزگار، ظاہراً دیندار، ظاہراً اچھے لوگ، لیکن حقیقتاً اچھائی سے دور. ان سے ہمیں آگاہ کیا، خوارج. خوارج کے متعلق صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذو الخویصر التمیمی، یہ وہ شخص ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. اور بہت بڑا لفظ کہا اس شخص نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مال غنیمت سونا تھا، اس کو بانٹا اور کافروں کو دیا تاکہ ان کا دل نرم ہو. تو یہ شخص بیٹھا تھا، اس شخص نے کہا ما انصفت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے انصاف نہیں کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا، اگر میں انصاف نہ کروں تو کون کرے گا؟ آسمان کی خبر پر میرے باپ کو مانتے ہو، تصدیق کرتے ہو، اور دنیا کے چند مال کو میں نے کسی کو دے دیا، وہ بھی کس لیے؟ دین کے فائدے کے لیے. اپنا کیا ذاتی مفاد تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ بہرحال تو سیدنا خالد بن ولید نے تلوار نکالی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا، اس شخص کو قتل نہ کرو تاکہ یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرتا ہے. دیکھیں رحمت، دیکھیں کیوں غیر مسلم جو تھے، جو دیکھ جن کی نظروں میں صرف ایک ہی بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، یہ کیسی شخصیت ہے، اپنے پیاروں سے کیا برتاؤ ہے، دشمنوں سے کیا برتاؤ ہے. اگر واقعی اللہ کے نبی ہیں تو ان سے کبھی ایسا عمل نہیں سرزد ہوگا جو عقل سلیم کے خلاف ہے. اب اس شخص نے نفاق کیا، گستاخی کی ہے، قتل ہو جاتا اگر تو لوگ کیا کہتے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرتا ہے، تو دشمنوں کے ساتھ کیا رویہ ہوگا اس کا؟ جو اپنوں کو قتل کرے تو دوسروں کے ساتھ کیا رویہ ہوگا؟ تو لوگ دین سے دور ہوتے کہ نہیں؟ دور ہوتے. لیکن جب یہ پتا چلا کہ ایسا شخص ہے جو اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اس لیے دیکھیں فتح مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذهبوا فانتم الطلقاء. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جاؤ تمہیں میں نے معاف کر دیا. اس کے بعد کیا نتیجہ نکلا؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے. ایسی شخصیت اور ہم اتنی دور. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کیا، لیکن ایک بڑی پیاری بات فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے صحابہ کرام کو آگاہ کیا کہ اس شخص کو قتل تو نہیں کرتے، لیکن یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ اس شخص کی پیٹھ میں سے، یعنی اس شخص کی اولاد میں سے ایسے لوگ آئیں گے. وصف کیا ہے ان لوگوں کے؟ نمبر ایک، قرآن پڑھیں گے ان کی گردن سے نہیں اترے گا، ان کے حق سے قرآن اترے گا نہیں. یعنی اس لفظ کے دو فائدے ہیں، زیادہ قرآن پڑھیں گے سمجھیں گے کم، دل پہ نہیں اترے گا، حق میں رہے گا. قرآن کی کثرت سے پڑھیں گے سمجھیں گے کم. تم لوگ اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقارت کی نظر سے دیکھو گے. سبحان اللہ، میرے بھائی کن سے مخاطب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ کرام سے مخاطب ہیں، جن کی نماز نبوی ہے، جنہوں نے بہترین طریقے سے نماز ادا کی، جن سے ہم نے سیکھا نماز کیسے پڑھنی ہے. آپ کو کس نے سیکھا نماز کیسے پڑھنی؟ صحابہ کرام سے ہم نے سیکھا ہے کہ نہیں؟ ان کی نماز جو ہے وہ خوارج کی نماز کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. وہ حقارت کی طرح سے دیکھیں، یعنی سب سے بہترین نماز کس کی ہوگی؟ خوارج کی. ظاہرا سب سے بہترین نماز پڑھنے کا انداز، پڑھنے کا طریقہ ظاہرا خوارج کا ہے. اچھا، تیسرا وصف یعنی عبادت میں مضبوطی اور پختگی ہوگی. دوسرا وصف یہ ہے، نماز تو ایک مثال ہے، اس کے علاوہ نماز کے جو باقی عبادات ہیں ان میں بھی یہی طریقہ ہوگا. عبادت میں پکے، سخت، مضبوط. تیسرا وصف، یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، دین سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے. تیر و کمان کی مثال کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نمبر پہلا فائدہ سپیڈ، پہلا فائدہ، کسی کے سنتے نہیں ہیں. تیر جب نکلتا ہے رکتا ہے کسی کو روکنے سے؟ نہیں، آج تک دیکھے رکتے نہیں ہیں لوگ. دوسرا، تیر واپس آتا ہے؟ واپس نہیں آتا، یہ لوگ واپس مشکل سے آتے ہیں. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا وصف دیکھیں، اس دور سے لے کے آج تک جو ان گروہ میں شامل ہوں کا وصف یہی ہے. تو کیا ان لوگوں کا اخلاص نہیں تھا؟ کیا مخلصین تھے کہ نہیں؟ اخلاص تو تھا، لیکن غلطی کہاں پہ ہوئی؟ اتباع سنت نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں اپنایا. اس لیے اس بڑی وعید میں یہ لوگ ڈوب گئے. تو یہ کہنا کہ موحدین موجود، جی ہاں اچھے لوگ موجود، موحدین موجود ہیں، اخلاص پہ ہم بات نہیں کریں، لیکن اتباع کی ہم بات ضرور کریں گے. اتباع سنت نہیں ہے تو عمل صالح نہیں ہوتا. عمل تو ہے وہ، لیکن عمل صالح نہیں ہے. ورنہ مجھے بتائیں، ہمارے جھگڑے جو بدعتوں کے ساتھ ہوتا ہے، یہ جو میلاد النبی، جشن میلاد النبی مناتے ہیں، مخلص نہیں ہے کیا؟ اخلاص تو ان کو دل میں ہے، کس کے لیے یہ سارا کام کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے ہی کرتے ہیں. لیکن کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ نہیں ثابت ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں بدعت ہے. آپ بھی جو جہاد کرتے ہیں موحدین ساتھی ہمارے، وہ بھی کہتے ہیں بدعت ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راستہ نہیں ہے، انہوں نے نہیں کیا، ان کے صحابہ نے نہیں کیا، ان کا یہ طریقہ نہیں ہے. بات واضح ہوئی؟ نمبر تین، جہاد کی اہم شروط میں سے شرط ہے طاقت، استطاعت اور قدرت. اور یہ جو طاقت ہے یہ دو قسم کی ہے، ایک ایمان کی طاقت، نمبر دو اسلحے کی طاقت، مادی طاقت. اور دوسری شرط جو سب سے اہم ہے، جھنڈے کا ہونا. جھنڈا نہیں ہے تو جہاد کا سسٹم نہیں رہتا، اس کا نظام نہیں رہتا. اور اگر یہ دو چیزیں پہ ہم بات کریں صرف، ان موحدین سے میں سوال کرتا ہوں جو کہتے ہیں ہمیں جہاد سے روکتے ہیں، آپ کے پاس کون سی طاقت آج موجود ہے؟ ایمان کی طاقت ہے تو اسلحے کی طاقت نہیں ہے، اور اسلحے کی طاقت بھی ضروری ہے، صرف ایمان کی طاقت کافی نہیں ہے، اگرچہ ایمان کی طاقت جو ہے وہ پہلی بنیاد ہے یاد رکھیں، لیکن کافی نہیں ہے. اس کی دلیل کو جانتے ہیں؟ جنگ موتا، جنگ موتا کیا تھی؟ سن 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارک اللہ فی شام کی طرف اپنے فوجی دستہ بھیجا، اور 3 امیر پہلی مرتبہ سبحان اللہ، سیدنا زید بن حارثہ، دوسرے سیدنا جعفر بن ابی طالب، تیسرے سیدنا عبداللہ بن رواحہ. ان تینوں کا نام لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، اور اگر ایک شہید ہو جائے تو دوسرا، دوسرا تو پھر تیسرا، چوتھا کا نام نہیں لیا. تعداد کتنی تھی؟ 3000. آگے کافر کتنے تھے؟ 1,00,000، اور دوسرا 1,00,000 تیار، 1,00,000 عرب میں سے اور دوسرا 1,00,000 جو ہے رومیوں میں سے. تو یہ ان کی تعداد تھی. اور اس جنگ میں سیدنا خالد بن ولید، نئے نئے مسلمان ہوئے، وہ بھی شامل. جنگ جب شروع ہوئی تو جب تعداد صحابہ نے دیکھی تو پہلے رکے. سید عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا بھی ہم گھر سے نکلے کس لیے؟ شہادت کے لیے نکلے ہیں، تو رکاوٹ کس چیز کی ہے؟ آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. آگے بڑھے، سیدنا زید شہید ہوئے، ان کے بعد سیدنا جعفر شہید ہوئے، ان کے بعد سیدنا عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے. اب یہاں تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، آگے اب صحابہ کرام تھے جو وہاں پہ مجاہدین تھے، ان کا اجماع ہے. آگے یہ باتیں آئیں گی تفصیل انشاءاللہ کہ امیر کیسے بنانا. امیر پہ بہت سارے غلط فہمی، 4-5 غلط فہمی امیر کے معاملے میں بھی ہیں. بہرحال تو سید خالد بن ولید کو اپنا امیر بنایا. صدر خالد بن ولید نے 3000 لوگوں کو اس 1,00,000 کے شکنجے سے نکال لیا. تفصیل انشاءاللہ کل بیان کروں گا، وقت نہیں تفصیل بیان کرے گا. اس جنگ کی بڑی عظیم جنگ ہے، اور 3000 میں سے جو شہید ہوئے صحابہ کرام میں سے 13 اور واپس، 1,00,000 کے اندر میں سے ان کے شکنجے سے ان کو چھڑا کے لے آئے. تو جنگ موتا میں شکست ہوئی، اگرچہ جو ہم پوری ایک سم دیکھتے ہیں کامیابی ہے کہ 3000 جاتا ہے 1,00,000 میں، واپس آتا ہے 13 شہید ہوتے ہیں بس، ورنہ دشمن تو چھوڑتا نہیں. 3000 کے سارے کے سارے اس میں تو قتل ہی کرنے، دشمن کیا کرتا ہے میدان جنگ میں؟ لیکن جس مقصد کے لیے گئے وہ مقصد تو پورا نہ ہونا. جنگ مسلمان کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دین کی سر بلندی کے لیے. وہ مقصد پورا نہ ہو تو جنگ ہار گئے، واپس آئے. تو اس جنگ میں ہارنے کی وجہ کیا تھی؟ کون سی طاقت نہیں تھی؟ اصل کی طاقت نہیں تھی، دنیاوی طاقت نہیں تھی. کیا ایمان کی کمی تھی کیا؟ ہرگز نہیں. تو ایمان کا ہونا ضروری ہے، بنیادی ہے، لیکن بعض اوقات اسلحے کی کمی کی وجہ سے بھی شکست ہو جاتی ہے. تو بنیادی چیز، پہلی جو بنیاد ہے وہ ہے ایمان کی طاقت، وہ ضروری ہے. آج امت میں، پوری امت کی بات کرتے ہیں، ایمان کہاں نظر آتا ہے؟ بہت کم ہے میرے بھائیوں. شرک پھیلا ہوا ہے جگہ جگہ پر، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں. اور جو موحدین ساتھ بات کرتے ہیں کہ ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہمارا ایمان تو ہے، تو ہم کہتے ہیں آپ کا ایمان تو ہے الحمدللہ، لیکن آپ کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جس سے آپ دشمن کا سامنا کر سکے. کون سی طاقت؟ اصل کی طاقت. اور جو ایمان کی طاقت جس پہ ہم بات کرتے ہیں، توحید اور سنت، اس کی میں انشاءاللہ جو فروٹس ابھی بیان کرتا ہوں میں کہ اس کی کیا اہمیت ہے، کیا فروٹس ہیں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس توحید اور ایمان کی وجہ سے، بشرطے اس کا بھی بیان کروں گا امت میں ہو، وہ فرق بیان کروں گا میں. جنگ بدر میں کیا جہاد تھا اور آج کیا جہاد، دونوں فرق جب نمایاں ہو جائے گا پھر آپ کو یہ توحید کے فروٹ بھی نظر آئیں گے. توحید کے فوائد آج کے نظر کیوں نہیں آتے، اس زمانے میں کیوں نظر آئے تھے؟ انشاءاللہ بات ہوگی. نمبر چار، آپ کہتے ہیں ہم روکتے ہیں جہاد کرنے سے، کیا صلح الحدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو شہادت سے روکا؟ کیا خیال ہے صلح الحدیبیہ کب ہوا؟ 6 ہجری میں. اس سے پہلے جنگ بدر جیت گئے، جنگ احزاب جیت گئے، جنگ بنو قریظہ جیت گئے، طاقت تھی کہ نہیں؟ کیا خیال، طاقت تھی کہ نہیں؟ تھی. لیکن 6 ہجری کو اتنی جنگیں جیتنے کے بعد جب مکہ کی طرف عمرہ کرنے کے لیے اور کافر ظالموں نے، مشرکین عرب نے ان کو روکا، مکہ میں داخل نہ ہونے دیا، صحابہ کرام نے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت تھی کس چیز کی؟ ایمان کی تو پہلے ہو گئی تھی نا، اب یہاں پر جان دینے کی، بیعت رضوان، اس درخت کے نیچے. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا کہ اس وقت جنگ ہو. شرطیں لکھی گئیں صلح الحدیبیہ کی، کٹھن شرطیں تھیں، جس میں ظاہراً کافروں کا غلبہ اور ان کی بات اونچی نظر آ رہی تھی، لیکن حقیقتاً کچھ اور تھا. حقیقتاً جب یہ کٹھن شرطیں مانی گئی تو اس کے ثمرات کچھ چند سال، 2 سال 3 سال میں نظر آ گئے، لیکن بعض لوگوں کو صرف آج ہی نظر آتا ہے، کل نظر نہیں آتا. اگرچہ اس دن سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب انہوں نے ان شرطوں کو سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہا، عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا جی ہاں حق پہ ہیں. کیا ہم اگر جہاد کریں گے اور مر جائیں گے جنت نہیں ہے؟ فرمایا جی ہاں جنت ہے. تو پھر کیوں اپنا سر جھکائیں ان کے سامنے؟ تو پھر ذلت کہاں سے آ گئی ہے جب دونوں طرف کامیابی ہے؟ اگر جنگ میں جہاد میں جیت جاتے ہیں تو ہماری کامیابی، مر جاتے پھر بھی کامیابی ہے، تو عزت سے تو جیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا فرمائے. کہاں جاتے ہیں؟ ابھی سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا، سیدنا ابوبکر صدیق کی طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں اے ابوبکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شرطیں مانی ہیں، کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تم کو کامیاب ضرور کرے گا. سبحان اللہ. اور صحابہ کرام نے ایک بڑا عجیب سا منظر دیکھا اس دن. ابو جندل ابو بصیر جو ایسے صحابی تھے جو مکہ میں ہی مسلمان ہوئے اور ان کے گھر والے کافر تھے، ایک تو صہیب بن عمر جنہوں نے صلح حدیبیہ کافروں کی طرف سے دستخط کیے، صلح حدیبیہ لکھوایا، ان کا بیٹا تھا، خود کافر تھے، بیٹا مسلمان ہو گیا، بیٹے کو اپنے گھر میں طرح طرح کے عذاب دے رہا تھا، رسیوں سے باندھ کے اور بھوک اور پیاس کی شدت میں کوڑے مار کے، جتنی اسے تکلیف، جتنے وہ تکلیف پہنچا سکتا تھا پہنچا رہا تھا، کسی ذریعے سے وہ گھر سے نکل آیا اور بھاگ گیا. تو جب صحابہ کرام کو دیکھا بڑی خوشی ہوئی اسے، اب تو چھٹکارا مل گیا مجھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی لکھا نہیں تھا کچھ، صرف باتیں ہو رہی ہیں کہ اس پہ ہماری صلح ہونی ہے، اور بات طے ہو گئی، جو لکھی نہیں گئی، دستخط نہیں ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب کافر باپ کے کفر کو دیکھیں. سبحان اللہ. دیکھیں کفر جب ہوتا ہے تو دل کی نرمی بھی ختم ہو جاتی ہے، سخت پتھر دل ہو جاتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریکویسٹ کر رہے ہیں کافر باپ کو اس کے اپنے بیٹے کے لیے، سبحان اللہ، کہ عزیز ہولی سے بخاری کا پڑھیں ذرا، واللہ آنکھیں تب ہو جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے سہیل، صرف میرے لیے، صرف میرے لیے، صرف ایک ہی بندہ ہے، میں اس کا سوال کر رہا ہوں، ابھی تو ہم دستخط نہیں کیے، ابھی صلح لکھا نہیں ہم نے، صرف میرے لیے؟ اس شخص نے کہا نہیں. اب جانتے ہیں میرے لیے ایک مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر میں تمہارے بیچ میں کسی زمانے میں صادق امین ہوا کرتا تھا اور میرے تم لوگ عزت کرتے تھے تو میں اس عزت کی وجہ سے سوال کرتا ہوں کہ آج اس شخص کو میرے لیے معاف کر دو اور میرے ساتھ جانے دو. لیکن انہوں نے کہا نہیں. ابھی بات طے ہو گئی, جو شخص کافر میں سے مسلمان ہوگا وہ واپس تم لوگ کرو گے, اور جو مسلمانوں میں سے کافر ہو جائے گا وہ ہم واپس نہیں کریں گے. یہ سب سے بڑی کٹھن شرط تھی, اور اسی شرط کی وجہ سے سیدنا عمر بن الخطاب کو تکلیف ہوئی. بہرحال اس کے باپ نے حکم دیا, اس کو مارا صحابہ کرام سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مارا اپنے بیٹے کو. صحابہ کرام سے رہا نہ گیا, یعنی ان کو مسلمان بھائی کو مارا جا رہا ہے, پیٹا جا رہا ہے, ظلم کر رہے ہیں, اور روایت میں اپنے گھٹنے کے بل زمین پر گر گئے اور روتے رہے. لیکن کچھ کرنا چاہیے. مجھے بتائیں آپ, کیا جہاد مشہور ہو چکا تھا کہ نہیں؟ اب یہ مکی زندگی کی بات نہیں کر رہے ہم, اب مدنی زندگی کی بات کر رہے ہیں. جہاد مشہور ہو چکا تھا کہ نہیں؟ اب یہاں پر جہاد کیوں نہیں کیا؟ اس وقت مصلحت نہیں تھی. بات تو کہتے ہیں لوگ, آپ کہتے ہیں مصالح کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اس وقت مصلحت کی بات نہیں. اور سورۃ فتح میں اللہ تعالیٰ اس کو بیان کیا ہے کہ مکہ میں صرف یہ ایک شخص نہیں ہے جو آپ کے سامنے رو رہا ہے, یا جو آپ کے سامنے جس کو تکلیف ہے, ایسے بہت سارے اور بھی لوگ ہیں مکہ میں جو چھپے ہوئے ہیں, اپنے امام کو چھپاتے ہیں, اگر جنگ ہوگی تو وہ بھی مارے جائیں گے, ناجائز مارے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ہے جنہیں اپنے امام کو چھپایا ہوا تھا. اور صحابہ کرام وہاں سے اسی تکلیف کی شدت میں واپس چلے گئے. تو کیا میری گزارش ہے, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو شہادت کو پانے سے روکا؟ نہیں میرے بھائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی تربیت کی ہے. یہ جذبہ, یہ تڑپ کہاں سے ان کے دل میں آئی؟ کس نے تربیت کی ان کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تربیت کی. لیکن اس کے باوجود بھی بات یہ نہیں کہ صرف اپنی گردن کٹوا کے شہادت کا جام نوش فرماؤ اور امت میں جو ہوتا رہے ہوتا رہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ سیلفشنیس نہیں تو اور کیا ہے؟ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں, گردن میں نے کٹوا لی, پیچھے مسلمانوں کو کیا حشر ہوا ہے؟ ایک بم بلاسٹ اپنے سے, ایک بم کی بیلٹ اپنے سینے سے باندھ کے چلا گیا, بٹن دبایا, خود بلاسٹ ہو گئے, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, میں جنت میں چلا گیا. اچھا امت کے پیچھے کیا ہوا؟ ایک بلاسٹ کی وجہ سے انہوں نے 10 بلاسٹ کیے, انہوں نے 100 بلاسٹ کیے, دو کافر مرے ہیں, وہ 200 مارتے ہیں, تو ملا کیا ہے؟ بات یہاں پر یہ نہیں, بات یہاں پر یہ ایک مصلحت کس میں ہے. ایک تو خودکشی کرنا حرام ہے, پہلے بیان کر چکے ہیں, پھر مسلمان نہیں بچ رہے میرے بھائی. اس قتل غارت کی ضد میں مسلمان آ رہے ہیں بےچارے. وہ کہتے ہیں اب شیطان کیسے اپنا وسوسہ ڈالتا ہے, ارے انہوں ویسے تو مرنا تھا, انہوں نے کافر تو ویسے مار دیا تھا, تم نے مارا تو کیا مشکل ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہر تستے میں ظلمات و نور, کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہوتے ہیں؟ یہ کہاں کی عقل ہے؟ یعنی اس کی مثال یوں ہے کہ کسی شخص کے بھائی کا قتل ہوا اور دوسرا جو قاتل ہوا کے کہتے بھائی میرے بھائی نے تمہارے پہ قتل کیا ہے, معاف کر دو. ویسے ایکسیڈنٹ سے مر جاتا تو کیا ہوتا؟ مرنا تو ویسے ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو کیا مشکل تھی؟ میرے بھائی نے معاف کرتے گا تو اس کو معاف کر دو. معاف کرے گا کوئی؟ کہے گا موت ویسے لکھی تھی, اگر میرے بھائی قتل آتا تو ایکسیڈنٹ ویسے ہو جاتا, اس کا ایکسیڈنٹ ویسے مر جاتا, وہ پھر کیا کرتے تم؟ گاڑی کو جا کے توڑتے مارتے کیا کرتے؟ جب اس کو معاف نہیں کر سکتے تو تمہیں معاف کون کرے گا؟ تو پہلی بات ہے, ہم نے کسی کو شہادت سے نہیں روکا.